الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى. وامينه على وحي السماء. وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں، آج کل کے جو ایام چل رہے ہیں، خاص طور پہ گزشتہ مہینہ اسلامی، یہ مہینہ اسلامی اور آنے والا ذوالحجہ کا مہینہ، ان ایام کو ہماری شریعت مطہرہ میں اشہر حج کہا جاتا ہے، اور اشہر جمع ہے شہر کی، جبکہ شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کی علمی نقطے کے طور پہ یہ بات بھی بیان کر لی جائے تو اچھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کل 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے. حالانکہ جو دیگر انبیاء تھے اور مرسلین تھے، کسی پہ 10 دفعہ وحی نازل ہوتی تھی، کسی پہ 40 دفعہ وحی نازل ہوتی تھی، کسی پہ 50 مرتبہ وحی نازل ہوتی تھی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے اور آپ نبی آخر الزمان ہیں اور آپ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا اور روشنی کا سرچشمہ لے کے آئے ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو جو فضائل عطا فرمائے، جو مقامات عطا فرمائے ہیں، وہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں بہت ہی عظیم اور زیادہ ہیں۔ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو 2 بہت بڑے انعام دیے ہیں، پہلا وہ ایمان ہے اور دوسرا کتاب ہے، اور پھر فرمایا کہ آپ ان دونوں سے ناواقف تھے، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ایمان کی کیفیات، ایمان کے خد و خال، ایمان کی علامات، ایمان کے احکام، یہ سارے کے سارے اللہ تعالی نے آسمان سے نازل فرمائے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ ورنہ کیسی عجیب بات ہے کہ خود جو شارع ہیں، یعنی شریعت لانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ نازل ہونے والی کتاب میں خود انہی کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ کتاب اور ایمان آپ پہ نازل نہ ہوئے ہوتے تو آپ کیا جانتے تھے کہ ایمان اور اللہ کی کتاب کیسی ہے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، ذرا غور کیجئے گا اس پہ، کہ دین اصل میں وہ دین ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، دین اصل میں اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کا حصہ ہو، اور دین اصل میں اتباع کو کہتے ہیں، جو عمل اللہ کی کتاب سے ثابت نہ ہو یا جو عمل آسمان سے نازل نہ ہوا ہو اور شریعت مطہرہ میں اس کی اتباع کا بھی کوئی ذکر نہ ہو، کوئی فضیلت نہ ہو، کوئی ثواب نہ ہو، تو ایسا عمل اس کو دین کہنا یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ایسے اعمال کو دین قرار دیتے ہیں کہ وہ اعمال اصل میں نہ اللہ کی کتاب میں موجود ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، اور نہ ہی شریعت مطہرہ کی اتباع میں کہیں ان کا ذکر آیا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے چلے گئے ہیں، اور یہ آپ نے باقاعدہ فرمایا ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور اس سے پہلے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بچ کے رہنا نئی چیزوں سے، بچ کے رہنا نئے ایجاد ہوئے ہوئے کاموں سے، اور بچ کے رہنا دین کے اندر نئی چیزیں لانے سے، اس لیے کہ ہر وہ کام جو سنت نہیں ہو اور اس کو دین کا حصہ قرار دیا جائے تو وہ بدعت بن جاتی ہے. اور بدعت کے بارے میں فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، جتنی بھی دین میں نئی گھڑی ہوئی باتیں ہیں یہ سب گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام وہ جہنم ہے. اعاذنا اللہ منہا وَإِيَّاكُمْ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. تو یہ جو آج کل ایام چل رہے ہیں بڑے مبارک ایام ہیں، اور ان ایام میں پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے ایک خاص حکم فریضے کا متوجہ ہو جاتا ہے جسے حج کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجر علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو دونوں کو آپ لے چلیں اور حجاز میں مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب جا کے ان کو وہاں آباد کرنا ہے. علماء کہتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جب روئے زمین کی خلقت کا حکم فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کی طرف نظر کرم ڈالی اور زمین کی طرف ہم متوجہ ہوئے، اور ہم نے حکم دیا کہ تم دونوں کو موجود ہونا ہے. بس اللہ کا یہی حکم کافی تھا. طوعاً او کرہا، رضا مندی سے حکم مانو یا پھر زبردستی کی جائے گی. قالتا اتینا طائعین، آسمان اور زمین دونوں نے اللہ کے حضور میں حکم مان لیا اور کہا کہ اللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہم ضرور کریں گے. اور یہ جو روئے زمین کی تخلیق ہو رہی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب روئے زمین کی طرف نظر کرم فرمائی اور حکم فرمایا تو سارا کا سارا پانی ظاہر ہوا. آج بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کسی چیز کی تخلیق کرنی ہوتی ہے یا ایجاد کرنی ہوتی ہے یا اس کی اصلیت تبدیل کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے مٹیریلز کو پگھال دیا جاتا ہے، گرم کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ جیسے بالکل پانی ہو جائے. لوہے کو بھی گرم کیے بغیر کام نہیں بنتا، تانبے کو بھی پگھالے بغیر کام نہیں بنتا، بلکہ پورے جو ہماری ترقی کا راز ہے اس کی حقیقت اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے اس میں حرارت کے ذریعے سے اثر ڈالا ہے. اور بالکل اسی طرح جب روئے زمین کی تخلیق کا حکم ہوا تو سب سے پہلے جو چیز ظاہر ہوئی وہ سیال تھی، وہ لکوڈ کی شکل میں تھی، اور سارا کا سارا وہ مائع تھا، پانی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ دوبارہ توجہ فرمائی، دوبارہ نظر کرم فرمائی، اس میں سے ایک جگہ ظاہر ہوئی اور اس جگہ پہ پانی کا بلبلہ ظاہر ہوا، اور وہ بلبلہ جب ہٹ گیا تو وہاں پہ کعبۃ اللہ، اللہ تعالی کا گھر، وہ سب سے پہلے جو روئے زمین پہ مقام واضح ہوا ہے اور ظاہر ہوا ہے، وہ کعبہ مشرفہ قرار دیا گیا ہے. اور یہ کعبہ صرف یہ روئے زمین پہ نہیں ہے، بلکہ یہ کعبہ زمین میں جہاں ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، یہاں سے لے کر ساتویں آسمان تک اور ساتویں زمین تک یہ کعبہ مشرفہ ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص بہت اونچے پہاڑ پہ چڑھ جائے اور نماز پڑھے تو اس کا سجدہ بھی کعبے کی طرف ہوگا، اور اگر کوئی زمین کے اندر بہت گہری سرنگ میں چلا جائے تو وہ بھی نماز پڑھے گا تو اس کا چہرہ بھی کعبے کی طرف اور قبلے کی طرف ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حج فرمائے ہیں، اور تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے 120 حج کیے ہیں کل، اور ان میں 80 کے قریب حج حضرت نے پیدل کیے ہیں، اور 40 کے قریب حج حضرت نے وہ سوار ہو کے کیے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے ہندوستان سے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تھے، اور ہندوستان میں بھی ایک مخصوص علاقہ جسے سیلون یا سرندیپ کہتے ہیں، آج بھی وہاں ایک پہاڑ موجود ہے، اور تقریباً تمام عالم کا اتفاق ہے کہ اس پہاڑ کو جبل آدم کہتے ہیں، حضرت آدم کا پہاڑ. اور یہ وہ پہاڑ ہے کہ غالباً حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پہ اللہ کے حکم اور مشیت کے مطابق اتارے گئے، اس پہاڑ پہ حضرت کو سب سے پہلے اتارا گیا ہے، اور وہاں سے آپ پورے عالم میں پھر تشریف لے گئے. میں نے ایک دفعہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو مورخین علاقہ کہتے ہیں سرندیپ یا سیلون کا، اس میں اور کعبہ اور مکہ شریف کے درمیان میں سمندر ہے، اور مورخین کہتے ہیں کہ حضرت آدم پیدل تشریف لائے تھے، تو سمندر میں پیدل کیسے سفر ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تاریخ میں میں نے دیکھا ہے اور یہ لکھا گیا ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد طوفان آیا تھا، یہ طوفان کی وجہ سے جگہ جگہ سمندر کے فاصلے پیدا ہو گئے، اور خشکی ختم ہو کے تری اور پانی آ چکا ہے. حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ عین ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدل سفر فرما رہے تھے تو اس وقت یہ ساری روئے زمین آپس میں ملی ہوئی تھی، اور درمیان میں کوئی ٹکڑا پانی کا موجود نہیں تھا، اور یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے. اسی لیے تو پورے کائنات یعنی پوری روئے زمین پہ انسان ہر جگہ موجود ہے، اور یہ سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پہ پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد بھی کعبے کی تعمیر کی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا جو حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو دیا گیا کہ آپ تشریف لے جائیں اور کعبہ میں جا کے اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی گھر کی تعمیر نو کیجئے اور اس شہر کو اپنے گھر اور بچوں کے ذریعے سے آباد کیجئے. اصل میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب یہ دونوں روئے زمین پہ تشریف لائے تو یہ دونوں جدا ہو گئے، بہت دور ہو گئے، اور ان کے درمیان میں 40 سال کی جدائی آ چکی ہے، اور ہر سال حضرت آدم اللہ تبارک و تعالی کے حکم پہ مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے اور پھر عرفات تشریف لے جاتے تھے، جبل رحمت پہ دعا فرماتے تھے، اور یہی پہ حضرت کی دعا قبول ہوئی ہے اور حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات وہ بھی جبل رحمت کے اوپر ہوئی ہے. مکہ کے قریب شہر ہے جدہ، یہ جدہ اصل میں دادی کو کہا جاتا ہے، اور آج بھی وہاں پہ ایک چار دیواری ہے، اندر تو جانے اب نہیں دیتے اس میں، لیکن باہر سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس چار دیواری کے اندر حضرت حوا کی قبر موجود ہے، اور اس علاقے کا نام بھی حی الجدہ یعنی دادی کا محلہ، یہ اس علاقے کا نام ہے. اللہ تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا یہ عمل ایسا مقبول اور منظور فرمایا کہ آنے والی انسانیت قیامت تک کے لیے ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے جد امجد اور اپنے بزرگ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جس مقام پہ قبول ہوئی تھی، تم سب آؤ اور اس میدان میں اللہ کے حضور خوب اپنی گریہ زاری اور مسکنت ظاہر کرو اور وہاں تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. یہ ہے حج کی حقیقت اور حج کا فلسفہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے اور اپنے زوجہ حضرت حاجر کو، اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑ دیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت آپ اب یہاں سے چلے جائیے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے بحیثیت ایک باپ کے اور بحیثیت ایک شوہر کے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیا جائے کہ دشت و بیابان اور خشک پتھروں کے علاقے، سخت گرمی کے علاقے میں اپنے لاڈلے بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کے چلے جانا اللہ کے حکم پہ، یہی بہت بڑی قربانی. لیکن حضرت نے دعا دی کہ اے اللہ، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں ان کو یہاں پہ لا کے بسا رہا ہوں. ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ یہ اس لیے تاکہ یہ تیری عبادت کریں، تاکہ یہ ایمان کی دولت سے سرشار ہو جائیں، اور تاکہ یہ نماز پڑھنے لگے، اور تاکہ یہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے لگے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے یہ محفوظ ہو جائیں. اور حضرت نے آگے دعا فرمائی، فجعل افئدتم من الناس تہوی الیہم، اے اللہ آپ نے یہ دعا قبول فرما لیجئے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں. کیسی پیاری دعا ہے. آج مسلمانوں کے تمام مسالک اور تمام فرقے آپس کے اختلاف ایک طرف رکھ کے حضرت ابراہیم کی بزرگی اور حضرت ابراہیم کا اخلاص اس میں حج کی تعمیل میں سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور اے اللہ ان کو آپ اپنے رزق میں سے بہترین رزق عطا کیجئے گا. اس آیت کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک ترجمہ تو لفظی ہے, ثمر کہتے ہیں پھل کو, اے اللہ ان کو پھل کھلائیے. لیکن جو محققین کا ترجمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ثمر ہر چیز کے اچھی ترین کوالٹی کو کہتے ہیں. کسی بھی چیز کا جو اعلیٰ ترین قسم ہوگا اور سب سے اچھا ہوگا, عربی میں اس کو ثمر الشیء, اس چیز کی اعلیٰ ترین یعنی کریم آف دی کریم جسے کہتے ہیں, وہ عربی میں ثمر کہلاتا. فرمایا وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اے اللہ ان کو کبھی رزق کی تنگی نہ ہو اور کبھی پریشانی نہ ہو, اور اپنی نعمتوں میں سے ان کو آپ سب سے اچھی نعمتیں خوب کھلائیے گا. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, اور ان کو بھی چاہیے کہ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں. ناشکری سے اللہ ان کو محفوظ رکھیے گا. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور اے اللہ یہ دنیا کے چند روز ہیں گزر جائیں گے, اور نہ جانے کتنے دن زندہ رہنا ہے. اصل تو آخرت کی کامیابی ہے. اے اللہ ان کے لیے آپ آخرت کے مراحل آسان کر دیجئے اور سب کی مغفرت فرما دیجئے اس دن میں جس دن حساب کتاب قائم کیا جائے گا, جس دن میزان قائم کیا جائے گا, جس دن نام اعمال کی تقسیم ہوگی, جس دن سیدھے ہاتھ والے اور الٹے ہاتھ والوں کو الگ کر دیا جائے گا, اور جس دن پل صراط کے اوپر سے پار ہونا کسی کے لیے آسان اور کسی کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس دن کی کامیابی کے لیے تمام انبیاء نے اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے. محدثین نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اب اس کعبے کے اوپر تشریف لے جائیں, چھت پہ چڑھ جائیں اس کی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبل ابی قبیس جو کعبہ کے آس پاس میں سب سے اونچا پہاڑ ہے, آپ اس کے اوپر چڑھ جائیے, اور اوپر جا کے کانوں میں انگلیاں ڈال کے جیسے مؤذن آج کرتا ہے, اور اعلان کیجئے اے اللہ کی مخلوق, اے مسلمانوں, اے انسانوں, اللہ کا گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے, آؤ اور اب یہاں پہ حج ادا کرو. اس اعلان کی طرف اللہ تعالی نے سورہ حج میں اشارہ فرمایا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم آپ اعلان کیجئے حج کا. يَأْتُوكَ رِجَالًا, آپ کے پاس لوگ پیدل بھی آئیں گے. وَعَلَى كُلِّ غَامِرٍ, اور اونٹنیوں پہ بھی آئیں گے. يَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, اور زمین کے دور دور کے کونوں سے اور کناروں سے لوگ چلے آئیں گے. حضرت کی دعا کی قبولیت. کہتے ہیں کہ کائنات میں اور دنیا میں جتنے آنے والے انسان ہیں انہوں نے اپنی ماں کی چھاتیوں میں ذرات کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا ہے. لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. پوری دنیا میں جتنے آنے والے انسان تھے انہوں نے اپنی آبا اور اجداد کی ریڑھ کی ہڈیوں میں ذرات کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا جواب دیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اللہ تعالیٰ سورۃ طارق میں فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے اپنی خلقت پہ غور کرے یہ خود کہاں سے آیا ہے. فرمایا یہ تو ہم نے چھاتیوں اور ریڑھ کی ہڈی میں موجود پانی سے اس کی خلقت کی ہے اور پیدا کیا. تو اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب وہ پورے کی پورے انسانیت نے خواہ وہ پیدا ہو چکے تھے یا ان کا پیدا ہونا ابھی باقی تھا یہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح میں نے ابتدا میں آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں ایک صفا اور دوسرا مروہ. حضرت حاجر علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی تھی اور ظاہر بات ہے کہ وہ بڑا ہی چٹیل علاقہ ہے, نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں, ایسا علاقہ ہے وہ. حضرت حاجر علیہ السلام نے بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں قریب کی جگہ میں پانی کی تلاش کے لیے چکر لگائے, تشریف لے گئیں آئی دوبارہ گئیں آئیں, اور درمیان میں ایک وادی تھی حبت الوادی, وادی ایسی تھی کہ وہ نیچے تھی اور جب وہاں پہ چلے جاتے تھے تو نظر سے کعبہ اوجل ہو جاتا تھا اور صاحبزادہ کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ حضرت حاجر ذرا تیز چلتی تھی دوڑ کے جاتی تھی. یہ وہ علاقہ ہے جسے نیلین اخضرین کہتے ہیں, یعنی دو وہ نشان جہاں پہ ہر مسلمان کے لیے دوڑنا ضروری ہے, مرد کے لیے خواتین کے لیے نہیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا دین ایسا کامل دین ہے اور اتنا پیارا دین ہے کہ خاتون کے صنف نازک کا کتنا خیال کیا گیا ہے کہ ایک حضرت حاجر کی قربانی وہ قیامت تک آنے والے خواتین کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے اور اب خواتین کو بھاگنے کا حکم نہیں ہے بلکہ بھاگنا ناپسند کیا گیا ہے, مناسب نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے. اور خواتین کی نمائندگی حضرت حاجر علیہ السلام نے جو کر لی بس وہی کافی ہے, اس کے علاوہ مزید کی ضرورت نہیں. ہاں مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگوں میں سے جو لوگ حج کے لیے آئیں عمرے کے لیے آئیں تو وہ ضرور یہاں پہ سعی کر لیا کریں. اصل میں سعی عربی میں کہتے ہیں کوشش کرنے کو, اور صحیح عربی میں کہتے ہیں تیز چلنے کو, لیکن پھر ہماری شریعت میں صفا اور مروہ کے درمیان میں سات چکر لگا لینے کو یہ صحیح کا نام معروف ہو چکا ہے. کعبہ مشرفہ کے گرد چکر وہ اینٹی کلاک وائز ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یعنی جس طرح گھڑی چلتی ہے اس طرح نہیں بلکہ اس کے الٹ چلنا ہے. اور میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اگر آپ نظام شمسی پہ غور کریں, اگر آپ سیاروں پہ غور کریں, اگر آپ کائنات کے رازوں پہ غور کریں تو یہ بھی تمام کی تمام اللہ کی مخلوقات یہ بھی اینٹی کلاک وائز یعنی گھڑی کے الٹے رخ پہ چل رہی ہیں. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے ہمارے دین کا کہ انسان کو کعبے کے گرد جیسے گھومنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی اللہ کی دیگر مخلوقات بھی وہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہیں۔ حجر اسود سے استلام کر کے طواف شروع کیا جاتا ہے، جب دوبارہ حجر اسود پہ پہنچیں گے تو یہ ایک چکر ہو گیا، دوبارہ استلام کیا جائے گا، پھر حجر اسود پہ پہنچیں گے تو یہ دو چکر ہو گئے، اور اس طرح یہ سات چکر پورے کر لینا یہ ایک طواف کہلاتا ہے۔ استلام کی حقیقت بھی سمجھ لیجئے، استلام اصل میں تو جو حدیث سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف کبھی اپنے دستے مبارک سے اور کبھی اپنی لاٹھی سے اشارہ فرماتے تھے، اور اشارہ فرماتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور پھر اپنے دستے مبارک کو ایسے اشارہ کرنا ہے، اور اشارہ جس طرف سے کیا گیا ہے اس کی پچھلی طرف کو ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح عمل کرتے دیکھا ہے، وہ چوم لیا جائے، یہ استلام کافی ہے۔ اور اگر کسی لاٹھی وغیرہ سے اشارہ کیا ہے تو اس لاٹھی کے سرے کو بھی چوم لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ اور باقاعدہ ہر چکر میں حجر اسود کو چومنے کی کوشش کر لینا اور لوگوں کو تکلیف میں ڈال دینا، یہ علماء نے مکروہ لکھا ہے، بار بار حجر اسود کے قریب جا کے رش میں لوگوں کو دھکے دینے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ ہے، بری بات ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حج میں اعلان فرمایا تھا، یا ایھا الناس ان زحمتو زاحمتو، اے لوگوں غور سے سن لو، اگر مجھے دھکا لگا تو میں بھی تم لوگوں کو خوب دھکے دوں گا۔ یہ ایک عجیب نقطہ ہے کہ آپ حضرات نے وہ دور رہنا ہے رش سے، پریشانی سے، اور خاص طور پہ جہاں مسلمانوں کو تکلیف کا باعث بن رہے ہوں وہاں سے دور رہنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے عافیت رکھی۔ اس کے بعد دو رکعت ہوتی ہیں طواف کی، جسے دو گانہ طواف کہتے ہیں، ہر مسلمان جو طواف کر لے اس کے اوپر یہ واجب ہے۔ اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ طواف کے اندر ایک عمل ہے جسے رمل کہتے ہیں، اور رمل کا مطلب یہ ہے کہ پہلوانی کے ساتھ چلنا۔ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے، صلح حدیبیہ جب ہوا اس کے ایک سال بعد مشرکین نے اجازت دی تھی کہ آپ سب حضرات آئیں اور عمرہ کر کے واپس جا سکتے ہیں، یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اسلحہ بھی ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ آپ لوگ عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو عمرۃ القضاء میں مسلمان تشریف لائے ہیں مکہ، تو مشرکین چونکہ ظاہر بات ہے اس زمانے میں جنگ و جدال بزور بازو ہوتا تھا، آمنا سامنا ہوتا تھا اور تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، تو مشرکین باقاعدہ مسلمانوں کا تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی صحت کیسی ہے، ان کی قوت کیسی ہے، ان میں کوئی طاقت ہے، یہ ترقی کر رہے ہیں یا ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے اور یہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم لوگ جب طواف کرو تو پہلے تین چکروں میں ایسے چلو جیسے پہلوان چلتا ہے، تاکہ یہ بےمان جو تجزیے اور دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں اور روب آ جائے کہ یہ تو ان میں سے ہر آدمی پہلوان بن چکا ہے۔ یہ ہے وہ مبارک عمل جسے رمل کہتے ہیں، اور رمل کے لیے آسان قاعدہ یاد رکھیے گا کہ جس طواف میں احرام ہوتا ہے اس میں رمل سنت ہے، اور جس طواف میں احرام نہیں ہے اس میں رمل کی ضرورت بھی نہیں. یعنی آپ عمرے کا طواف کر رہے ہیں اس میں پہلے تین چکر میں رمل کیا جائے گا, اور احرام میں پھر اسباغ بھی کیا جاتا ہے, یعنی ایک کندھے کو نکال لینا اور ایک کندھے کو چھپا لینا. اور یہ بھی اس طواف کے لیے ضروری ہے کہ جس طواف میں آپ احرام کی حالت میں ہوں گے. احرام کے بغیر ظاہر بات ہے کہ عام لباس میں کندھے کو ظاہر کر لینا یہ ممکن بھی نہیں ہے اور یہ ضروری بھی نہیں ہے. اور رمل بھی احرام کی حالت میں ہوگا. اگر آپ ویسے ہی مکہ میں رہتے ہیں اور جا کے طواف کرتے ہیں تو یہ عام طواف کے اندر رمل کی ضرورت نہیں ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کے بعد جو دوگانہ طواف پڑھی جاتی ہے اس کے لیے بہترین مقام وہ مقام ابراہیم کے آس پاس ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہی عمل مبارک رہا ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے سید میں طواف کی دو رکعت ادا فرما لیا کرتے تھے. اگر آسانی سے جگہ ملے تو بہت اچھا, اور وہی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنتے ہوں بہت اچھی بات ہے. خوب شوق سے پڑھیں اور خوب دعائیں مانگیں. اب کے ملے تو خوب شوق سے ملنا, شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو. اپنے ہر ہر لمحے کو زندگی کا آخری عبادت کا لمحہ سمجھیں, اور اپنے ہر ہر عبادت کو اپنی مغفرت کا سبب سمجھوا لیجئے تو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حج کو قبول و مقبول فرما دیں گے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اللہ تعالی نے اس گناہگار کو تین دفعہ حج پہ ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائی. پہلا حج وہ تو میں نے کم عمری میں کیا. حضرت مجھے بار بار سفر میں کہتے تھے کہ یاد رکھو یہ حج تم پہ فرض نہیں ہے, یہ نفلی حج ہے. کہیں کل کو یہ نہ سمجھنا کہ میرا حج ہو چکا ہے. میری عمر کوئی 8-9 سال کی ہوگی, بار بار حضرت کہتے تھے کہ یہ نوٹ کر لو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد سن 2010 میں, اس کے بعد غالباً سن 2012 میں حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر حج پہ جانے کی توفیق عطا فرمائی. اور ایک حج اس میں بڑا عجیب و غریب تھا کہ اس کی خاصیت یہ تھی کہ سفر میں میری والدہ محترمہ, میری دو چھوٹی بہنیں اور والد صاحب, بس کوئی شاگرد کوئی ساتھی نہیں. اور سبحان اللہ وہ کیا سفر تھا. خوب اس میں ڈانٹ بھی پڑی اور خوب اس میں اصلاح بھی ہوئی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس سفر میں جو ہم نے سیکھا وہ زندگی بھر کسی اور سے ہم نہیں سیکھ سکتے. اور اس سفر میں ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہوا کہ ہم اپنے جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بہت زیادہ گرمی محسوس ہونے لگی, اور اتفاقی طور پہ میں نے کمرے کی دیوار کو ہاتھ لگایا تو کمرے کی دیوار ایسے گرم ہو رہی ہے جیسے کوئی تندور گرم ہو رہا ہوتا ہے. میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ تو دیوار بہت گرم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ برابر والے کمرے میں آگ لگی ہے. باہر گیا دیکھا تو دروازہ جل چکا ہے اور اندر شولے اٹھ رہے ہیں آگ کے, اور ہم پورا خاندان برابر والے کمرے میں موجود. حضرت والد صاحب کو میں نے اطلاع دی کہ آپ حضرات فوری طور پہ یہاں سے تشریف لے جائیں. تھوڑی دیر میں فائر بریگیڈ آ گئی, ہیلی کاپٹر آ گئے, دنیا جہاں کا تماشا آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی اور حضرت کی دعاؤں کی برکت کہ یقین مانیے 20-25 سیکنڈ کا فرق اگر آ جاتا تو ہمارا نکلنا وہاں سے مشکل ہو جاتا. تو یہ جو آپ حضرات سنتے ہیں کہ سفر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سفر میں بڑی بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں, ان آزمائشوں کو میں نے اپنے قریب سے آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل شامل حال ہو تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اور اس کے بعد پھر صفا مروہ میں جو سعی کی جاتی ہے اس میں ہمارے بھائی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے اور مروہ سے صفا تک دو چکر ہیں. ایسا نہ ہو کہ صفا سے صفا تک ایک چکر ہو جائے گا، یہ نہیں ہے، یہ تو ڈبل ہو جائے گا، بلکہ صفا سے مروہ چلے گئے تو یہ ایک چکر مکمل ہو گیا، یعنی صحیح شروع ہوگی صفا سے اور صحیح ختم ہوگی مروہ کے اوپر، اور مروہ سے فارغ ہو کے وہیں پہ کچھ دیر بیٹھ جائیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات کا ادراک کیجئے، اور ممکن ہو اور وقت ہو تو دو رکعت نفل پڑھ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، خوب دعائیں مانگے، اور یہ وہ مقام ہے جو قبولیت کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اب تفصیل رہ جاتی ہے حج کی اقسام کی اور حج کی شریعت کے حکم کی۔ تین قسم کا حج ہے اور اس کی تفاصیل ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آنے والے جمعے کو اس کی تفصیل بھی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے حج آسان فرمائے، قبول و مقبول فرمائے، جو جا رہے ہیں ان کا سفر مبارک فرمائے، جو نہیں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب میں شریک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات سوال جواب سننے کے لیے متوجہ ہو رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام پوری طرح کریں۔ کسی کے سامنے بیٹھ جانا یا کسی کے سامنے سے گزرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ جہاں ہیں وہیں موجود رہیں، آپ کو آواز آئے گی۔ سوال پوچھا ہے کہ حج میں حاجی بینک کے ذریعے قربانی کرتے ہیں جبکہ قربانی کا وقت یقینی طور پہ معلوم نہیں ہوتا، تو اندازے سے حلق کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے گا، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ حج میں جو قربانی ہے یہ قارن اور متمتع کے اوپر واجب ہے. یعنی حج اگر کوئی اکیلا حج کرے جسے افراد کہتے ہیں تو حاجی مفرد کے اوپر تو قربانی نہیں ہوتی ہے، البتہ جو حج قران کرے یا حج تمتع کرے اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور قربانی جو ہے یہ حلق سے پہلے پہلے ہونا ضروری ہے، یعنی جب احرام کھولنے کا وقت آ جاتا ہے تو احرام کھولنے سے پہلے پہلے جانور کا قربان ہو جانا ضروری ہے. اگر کسی نے پہلے سر منڈوا لیا اور جانور قربان نہیں ہوا تھا تو ایسی صورت میں یہ ترتیب خراب ہو جائے گی اور دم واجب ہوگا، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آپ یا حاجی صرف اسی وقت میں ہی اپنا سر منڈوائے گا اور احرام کھولے گا کہ جس وقت میں اس کو یقین ہو جائے کہ میرے ذمے پہ جو قربانی کا جانور لازم تھا وہ قربان ہو چکا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی نے پہلے کر لیا اور بینک والوں نے جانور بعد میں ذبح کیا تو ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، اور حج کے ان ارکان میں ترتیب لازم ہے. اس لیے ترتیب کے آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے ایک دم لازم آئے گا، احتیاط بہت ضروری ہے. سوال پوچھا ہے قربانی کس پر واجب ہوتی ہے. دیکھیے، قربانی کے لیے 52.5 تولہ چاندی یا مال تجارت یا مال ضرورت زائد استعمال، یہ چیزیں اگر کسی آدمی کے پاس موجود ہیں تو وہ قربانی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. اتنا مال یا کیش یا نقدی یا سونا چاندی ہے کہ اس کو ملا کے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا کے برابر اس کی مالیت بنتی ہے تو قربانی واجب ہے. سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن مال تجارت ہے، مثلا دکان کا سامان ہے، مثلا شوروم کا سامان ہے، اور ان سب کو ملا لیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ یہ بنتے ہوں تو بھی قربانی ایسے بندے کے اوپر ایک حصہ ضروری ہے، واجب ہے. اور تیسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ کسی کے پاس سونا چاندی بھی نہیں ہے اور مال تجارت بھی نہیں ہے لیکن مال ضرورت ہے، مثلا ایک کے بجائے دو گھر ہیں، ایک اپارٹمنٹ کے بجائے دو اپارٹمنٹس ہیں، ایک گاڑی کے بجائے دو گاڑیاں ہیں، یا کپڑے بہت زیادہ ہیں، یا گھر کا ساز و سامان فرنیچر بڑا اعلی قسم کا ہے، اور یہ اگر اس کی مالیت ملا لی جائے تو یہ 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ بنتا ہو تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، برخلاف زکات کے کہ زکات میں ضرورت کے سامان کی کوئی اعتبار نہیں ہوتا. آپ کے پاس کئی اے سی ہوں، کئی فریج ہوں، کئی صوفے ہوں اور گھر کا ساز و سامان ہو لیکن وہ برائے گھر کے استعمال کے ہو تو اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہوتی. لیکن قربانی کے اندر اگر ضرورت کا سامان جو اس وقت آپ کے ضرورت سے زائد ہے اور وہ 52.5 تولے چاندی کے آس پاس بنتا ہے تو یقیناً قربانی واجب ہے، اور قربانی نہ کرنے والا بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس توفیق تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ عیدگاہ میں ہمارے پاس نماز پڑھنے بھی نہ آئے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، اتنی بڑی اس کی جو ہے گناہ ہے. اس لیے تمام مسلمانوں کو خوب شوق اور ذوق سے، اور اگر قربانی واجب نہیں ہے، واجب ہونے کے قریب ہے تو وہ بھی بسم اللہ کر کے کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں بڑے اجر رکھیں گے اور زندگی بھر آپ اس کا فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سوال پوچھا ہے کہ جانور خریدنے کے بعد کسی اور کو شریک کرنا ہے تو کیا اس صورت میں شریک کرنا جائز ہے یا نہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست نے بھی یہ مسئلہ پوچھا. مسئلہ اس طرح ہے کہ ایک مسلمان نے جانور لے لیا قربانی کے لیے، اور اب دوسرا ایک دوست آ گیا, بھائی آ گیا, اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا جانور بڑا پیارا ہے, خوبصورت ہے, آپ مجھے اس میں شریک کر لیجئے, آدھے میں یا چوتھائی میں یا ایک حصے میں. اس صورت میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دیکھنا پڑے گا جس کسی نے جانور لیا ہے وہ مالدار ہے یا فقیر ہے. اور اس مسئلے میں آپ کو فقہ کی گہرائی معلوم ہوگی. اگر وہ مالدار ہے یعنی صاحب حیثیت ہے اور اس کے اوپر پہلے سے قربانی واجب تھی تو وہ کسی کو بھی شریک کر سکتا ہے, اور شریک کرنا مکروہ ہے, بری بات ہے, لیکن کوئی اس کے ذمے بڑا گناہ کسی عالم نے نہیں کہا ہے. لیکن اگر وہ آدمی فقیر تھا یعنی صاحب حیثیت نہیں تھا, اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی, لیکن اس نے شوق میں آ کے کہیں سے ایک جانور حاصل کر لیا, اس جانور میں یہ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا. اگر کسی اور کو شریک کرے گا اس لیے کہ اس کے ذمے پہ قربانی واجب ہوئی تھی متعین ہو کے, پہلی بات تو یہ ہے اس پہ واجب تھی نہیں, اس نے خود اپنے اوپر واجب کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمل جب شروع ہو جائے تو واجب ہو جاتا ہے, روزہ بیچ میں توڑا قضا لازم ہے, نفل بیچ میں توڑی قضا لازم ہے. اسی طرح جب یہ فقیر آدمی, اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے جانور خرید کے اپنے اوپر قربانی واجب کر دی ہے اور متعین کر دی ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ میں نے اپنے اوپر واجب کیا ہے, اب کیسے وہ اس کو بیچ سکتا ہے. اس لیے اگر اس جانور میں وہ کسی کو شریک کرے گا تو ضروری ہے کہ شرکت کے جو پیسے آئے ہیں وہ صدقہ کر دیے جائیں, ورنہ اس کے اپنے لیے ان پیسوں کا استعمال جائز نہیں ہوگا. ہاں امیر جو ہے اس پہ تو مطلقاً واجب ہے, یہ جانور کر لے یا یہ کر لے یا وہ کر لے یا حصہ لے لے, ہر حال میں امیر کے اوپر قربانی واجب ہے, لہذا متعین نہیں ہے. اور جب جانور متعین نہیں ہوگا تو اس میں کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت ہے, اگرچہ مکروہ ہے اور علماء نے ناپسند کیا ہے, لیکن حرام ناجائز نہیں کہہ سکتے اس کو. سوال پوچھا ہے قربانی کی رقم صدقہ کر دینا جیسے کہ آج کل لوگ کرتے ہیں. فرمایا کہ نہیں, یہ بہت غلط بات ہو جائے گی. اصل میں صدقہ کر لینا ایک مستقل عبادت ہے, اور قربانی کا جانور اللہ کے لیے ذبح کر دینا ایک مستقل عبادت ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں نے فجر پڑھ لی ہے تو میں ظہر نہ پڑھوں, یا میں نے ظہر پڑھ لی ہے تو میں عصر نہ پڑھوں, یہ سراسر گمراہ ہے. فجر اور ظہر اور عصر اپنے آپ میں مستقل عبادات ہیں, اور صدقہ کرنا تو مستحب ہے. جانور کو صاحب حیثیت کا اللہ کے راستے میں قربان کرنا واجب ہے. تو یہ تو بیوقوف آدمی ہوگا جو واجب کو چھوڑ کے اور مستحب کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. اور وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس کسی کو توفیق ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی نہ آئے. اس لیے صدقہ الگ عبادت ہے, وہ آپ خوب کیجئے, لیکن قربانی کے پیسے صدقے میں نہیں جانے چاہیے. پوچھا ہے باہر ملک سے پاکستان میں لوگ قربانی کراتے ہیں جبکہ دونوں ملکوں میں عید کے ایام میں فرق ہوتا ہے. بالکل, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور باہر ملک کے کسی کی طرف سے اگر پاکستان میں قربانی کی جا رہی ہے تو ایسے دن میں کی جائے گی کہ دونوں ایام آپس میں مشترک ہوں. مثلا پاکستان میں ایک دن پہلے ہے عید, اور سعودیہ میں مثلا ایک دن بعد میں ہے. تو پہلے دن جو آپ قربانی کریں گے سعودیہ کے لوگوں کی, یہ قربانی درست نہیں ہوگی, بلکہ دوسرے دن کرنی ہوگی. ان کا پہلا دن ہوگا اور ہمارا دوسرا دن ہوگا, ہمارا تیسرا دن ہوگا اور ان کا دوسرا دن ہوگا. اسی لیے ہم بہت خاص خیال کرتے ہیں, ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں یورپ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے کہ جی ہمارا حصہ متعین کر دیجئے قربانی میں. تو ان سے میں یہی کہتا ہوں, اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ دوسرے دن کر لی جائے تاکہ ان کی بھی عید ہو اور ہماری بھی عید ہو. اور اس میں یہ بھی خیال کر لیا جائے کہ نماز پڑھ کے قربانی ہوگی. بعض ایسے بیوقوف نکلے ہیں کہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے وہاں کی قربانی بغیر نماز کے کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی نے جلد بازی کی اور قربانی جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے کر کے آ گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما صنعت لحما لأهلك, آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے, قربانی آپ کی قابل قبول نہیں ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے یہ, اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے. حج کے رکن اصلی کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ حج کے دو رکن ہیں، نمبر ایک عرفہ، نمبر دو زیارت، طواف زیارت. اور طواف زیارت اور عرفہ میں پھر ایک جو ہے حج یعنی وقوف عرفہ، یہ کہلاتا ہے رکن اعظم. الحج عرفہ حدیث میں آتا ہے، جس کسی نے عرفہ میں چند لمحے کے لیے وقوف کر لیا میدان عرفات میں حالت احرام میں نیت کے ساتھ، وہ عرفہ پہنچ گیا، اس آدمی کا حج ہو چکا ہے، اس کو مبارک ہو. یہاں تک کہ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں شدید حج میں جا کے، ان کو ایمبولنس میں ڈال کے اور عرفہ میں لے کے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ان کا حج فوت نہ ہو جائے، حج کر لیں. تو عرفہ یہ رکن اعظم ہے حج کا. سوال پوچھا ہے کہ قرآن دازی میں نام نہ آیا، حج کی رقم کسی اور جگہ خرچ کر دینا کیسا ہے؟ حج بدستور واجب ہے، یہ ذہن میں نہ رکھیے گا کہ حج نہیں یا حج ختم ہو گیا. حج آپ کے ذمہ واجب ہے. اس سال اگر آسان نہیں ہوا تو آئندہ سال انشاءاللہ تعالی ابھی سے اس کا نیت کر لیجئے، اور زندگی بھر میں ایک دفعہ حج اب آپ کے ذمہ ضروری ہے اور فرض ہے. ظاہر بات ہے وہ فرضیت ختم نہیں ہوتی. خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں موقع نہیں ملا اور نہ کر سکے، فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے وہ رسا کو نصیحت کریں کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے حج بدل کروائیے، اور ایک تہائی جو اس کا ترکہ ہوگا اس میں سے حج بدل کا انتظام کر لیا جائے، تو امید ہے کہ اللہ تعالی وہ قبول فرما لیں گے اور آسان فرما دیں گے. جی، قسم کے متعلق مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی یا رسول یا قرآن مجید کی اٹھائے اور پھر اسے توڑ دے تو کیا کفارہ؟ بالکل، یہی تو قسم ہے اصل، جسے یمین منعقدہ کہتے ہیں. فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسۃ ما تطعمون، کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا حج کا کفارہ، یہ قسم کا بہت ضروری ہے. تجوید قرآت کے ماہر قاری عبد المالک صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے تواتر اور تسلسل سے یہ بات سنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے. کون کرتے؟ سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تلاوت کوئی نہیں کر سکتا تھا. وہ آپ صاحب وحی تھے، آپ عدنانی تھے، آپ مطلبی تھے، آپ قرشی تھے، آپ تہامی تھے، آپ حجازی تھے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا کون ہو سکتا ہے؟ آپ تو کائنات کے سردار تھے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا فرمائیے اللہ تعالی جامع ربیع احسن العلوم اور اس کے تمام شاخوں میں خیر و برکت نازل فرمائے. حاضرین مجلس کی اللہ تعالی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. اور مسلمانوں کے اوپر جو مہنگائی کا اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا مداوا فرمائے، مسلمانوں کی زندگیاں متاثر نہ فرمائے، اور ہمیں خوب اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ اور رسول کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، دعاؤں کا کہا ہے، خصوصاً ہمارے جامعہ کے رکن رکین حضرت ڈاکٹر عتیق صاحب کے ایک عزیز بیمار ہیں، ان کے حق میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. اور جن حضرات نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں دعائیں قبول و مقبول فرمائے. مجھے عاجز و فقیر کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. جس قسم کی رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سرخرو فرمائے، کامیاب فرمائے. اور اے اللہ، آپ ہی کی طرف سے ہر قسم کی مدد و نصرت کے انتظار میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل احسان فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح آپ لوگوں کے جو مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.